استغفر الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات. اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے. دو چیزیں ہیں شرط. سندخلہم عن قریب. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ عن قریب کیوں آتا ہے. ابھی تو قریب نہیں ہے جنت. اگر جس نے یہ کام کیا نا اللہ اس کو دنیا کی ایسی جنت میں داخل کر دے گا جس میں سکون ہوگا, جس میں اطمینان ہوگا, جس میں جو دل کی خوشی ہوگی نا وہ کسی اور کے پاس نہیں ہوگی. عن قریب اللہ داخل کر دے گا ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں. اور پھر ری انفورسمنٹ کے لیے ابدا کا لفظ آ گیا. ہمیشہ ہمیشہ, حالانکہ خالدین بھی انف ہے, ہمیشہ رہنے والے ہیں اس کا مطلب ہی ہے, لیکن ابدا کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہمیشہ 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 کی تاکید ہو جائے. وعد اللہ حقا, اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس سے پہلے کیا آیا تھا؟ وما يعدهم الشيطان الا غرورا. شیطان کا وعدہ جو ہے نا وہ دھوکے کا. اللہ تعالیٰ بھی ایک وعدہ کرتا ہے اور اس کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم ایمان لے کر آئے اپنے ساتھ اور صالح اعمال لے کر آئے اپنے ساتھ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ کی بات سے زیادہ سچی کس کی بات ہو سکتی. اب دیکھیں ہمیں پتا ہے, ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی بات سب سے سچی ہے, لیکن سٹل ہم شیطان کے وعدے کو عملی طور پہ دیکھیں تو شیطان کے وعدے کو پورا کرتے ہیں, اس کے وعدے کو زیادہ توجہ دیتے ہیں, اس کے وعدے پہ یہ زیادہ ہمیں یقین ہے کہ ہاں ایسے ہی ہو جائے گا یہ جو ساری باتیں آپ سے میں نے کی ہیں. اور رحمان کا وعدہ اس کے اوپر توجہ ہی نہیں کرتے. ہم میں سے کتنے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایمان اور صالح عمل کے بغیر جنت نہیں ہے. ہر جگہ یہ شرط بتائی گئی اور پھر بھی ہم کہتے ہیں عمل بہت مشکل ہے. ہم اللہ کو جا کے کہہ دیں گے, ہم بس کہہ دیں گے عمل نہیں ہم سے ہوتا تو اس لیے پھر ہم نے قرآن بھی نہیں پڑھا. جب ہم نے عمل کرنا ہی نہیں تو ہم قرآن کیوں پڑھے؟ تو بیسیکلی آپ نے یہ کہہ دیا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے, کیونکہ جنت کی شرط ہی یہ ہے. بہت اپنے آرام سے منہ سے بولتے ہیں. اور یہ سن لو, دیکھیں سب کی کنفیوژنز دور کر دیں. لیس بیمانیکم ولا امانی اہل الکتاب, تمہاری خواہشات سے کچھ نہیں ہوتا. تم وشفل تھنکنگ, تم ڈے ڈریمنگ کرتے رہو جنت میں جائیں گے پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا, بس میں دعا بڑی کرتی ہوں کہ میں جنت میں چلی جاؤں. نہیں, اس سے نہیں کچھ ہوگا اور نہ ہی ان کی اہل کتاب کی امانی سے کچھ ہوگا جو کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے لاڈلے. ان کی بھی امانی سے کچھ نہیں ہوگا, ان کے کہنے سے یہ نہیں کچھ ہوگا. یعنی ہم سب کی, دیکھیں یہاں پہ امانی یہ کم آیا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ یہ بھی ان کی ایک وشفل تھنکنگ, جو ایک آرزویں خواہشات ہیں, یہ ہماری بھی ایک ہے نا کہ بس ہم تو کلمہ پڑھ لیا تو جنت ہماری, ہم تو فلاں رسول کی امتی, ہم تو یہ. تو اس وشفل تھنکنگ سے سوری کچھ نہیں ہوگا. صاف کہہ دیا گیا اب آپ قرآن ہی نہ پڑھیں تو پھر کہاں سے ہماری یہ کنفیوژنز دور ہوں گی, یا ہم یہ جو خوش فہمیوں کا شکار ہیں کہ کچھ نہیں بھی کریں گے تو جنت ہمیں ہی مل جانی ہے, جنت کے ٹکٹ ہم نے بائے کر لی ہیں جس دن ہم نے کلمہ پڑھا تھا. یہ ایسا نہیں ہے. تمہاری آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوگا, خواہشات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ مجھے جنت چاہیے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم بس خواہش کرو گے اور جنت مل جائے گی؟ تمناؤں سے ملتی ہے کیا یہ؟ نہیں, تمہاری خواہشات سے کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں یہ جو ہم نے آج یہ خوش فہمیاں رکھی ہوئی ہیں نا, یہ اس آیت نے دور کر دی. صرف ان کو نہیں کہا, اہل کتاب کو, یہود و نصارہ کو نہیں صرف کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم یہودی ہیں وہ صرف جنت میں جائیں گے. نصارہ ہم نے پڑھا تھا نا یہ سورہ بقرہ میں, نصارہ کہتے ہیں ہم صرف جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. نہ ان کے کہنے سے کچھ ہوگا نہ تمہارے کہنے سے کچھ ہوگا. اللہ نے ایفرٹ دیکھنی ہے. دنیا میں نہیں کچھ ملتا صرف آرزوئیں کرنے سے. میں کہوں اچھا میں اب میرے مجھے ملین ڈالر مل جائے, مجھے فلاں چیز مل جائے, مجھے یہ مل جائے, اس سے ملے گا کیا؟ گھر میں بیٹھے سوچتے رہے, کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوشش کرنی پڑتی ہے. آپ کہیں میں بڑی اچھی نیت رکھتی ہوں, میری نیت اتنی اچھی ہے, میری نیت یہ کہ کھانا پک جائے تو کھانا پک جائے گا, میری نیت یہ کوئی آئے گا میں اس کو کھانا کھلاؤں گی, تو اتنی اچھی نیت میں نے رکھی ہوئی اس کے لیے اب کھانا پک جانا چاہیے, پکے گا؟ نہیں ہوتا. تو پھر کیسے جنت ملے گی اس طرح؟ اللہ اکبر. من یعمل سوءا یجزا بہ, جو کوئی برائی کرے گا تو جزا دیا جائے گا اس کا. یہ تم سمجھ لو کہ اگر برا کرو گے تو یہ جو شیطان کہتا ہے نا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے. جو برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا, اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. وہ بات بھول جاؤ کہ بس یہ ہم کہہ دیں نہیں برا بھی کر لیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے, تھوڑا سا کر لیا تو کیا فرق پڑ گیا. اللہ اکبر. جب یہ آیت اتری تھی نا, یہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی, جب یہ آیت اتری تھی صحابہ کرام اتنے پریشان ہو گئے. پریشانی ان کو کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ اب ہمارا کیا بنے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم اتنے سخت رنج اور فکر میں پڑ گئے کہ کیا بنے گا. ہر غلطی, یہاں پہ تو لکھا ہے مَن یعمل سوءاً یجزا بہ, جو بھی برا عمل کرے گا اس کو جزا ملے گی. یعنی جزا کا مطلب کیا ہوتا ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عربک میں جب جزا آتا ہے نا تو ہم اردو میں تو شاید جزا کہتے ہیں اچھے بدلے کو, لیکن عربک میں اچھے اور برے دونوں بدلوں کے لیے جزا کا ورڈ آتا ہے. اسی لیے جب ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو جزاک اللہ خیرن کہنا چاہیے. صرف جزاک اللہ کہنے سے اللہ تمہیں بدلہ دے تو اللہ تو بدلہ دے گا ہی, مگر یہ کہیں کہ اللہ اچھا بدلہ دے تمہیں, خیر بدلہ دے تمہیں. ٹھیک ہے, تو وہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ ہم اتنے پریشان ہو گئے اب ہمارا بنے گا کیا. اگر ہر غلطی پہ, ہر ہمارے سے جو برائی ہے, ہر گناہ پہ پکڑ ہونے لگی تو کیا بنے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس آیت نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا. آپ نے فرمایا فکر نہ کرو, اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتے رہو, کیونکہ دنیا میں جو بھی مصیبت یا تکلیف آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور برائی کی جزا ہوتی ہے. یعنی بہت سی خطائیں نہ تمہاری اسی طرح مٹ جائیں گی. اللہ تعالیٰ دے گا تو صحیح بدلہ, لیکن اب کیا ہے, بہت ساری غلطیاں انسان کی مٹ جاتی ہیں جب اس کو یہاں پہ دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ مومن اپنی نقدی جیب میں رکھ لے, یعنی اپنے کیش جیب میں رکھا ہوا, پھر ضرورت کے وقت تلاش کرے, تھوڑی دیر نہ ملے پھر جیب میں ہاتھ ڈالنے سے نکل آئے تو اتنی دیر میں جو اسے صدمہ ہوا اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, یہ بھی اس کی برائیوں کا بدلہ ہو جاتا ہے. اسی طرح جو بھی مصیبتیں دنیا میں اس کو آتی رہتی ہیں وہ اس کو کندن بنا دیتی ہیں, قیامت کے دن اس پہ کوئی بوجھ ہی نہیں رہے گا. آپ دیکھتے ہیں جیسے ہم پرس میں اچھا رکھے تھے پیسے, ایک دم دیکھا تو ہے ہی نہیں ہے پیسے, ایک دم آپ ڈھونڈنے لگتے ہیں, ایک دم پسینے آنے لگتے ہیں, کہاں گئے پیسے کہاں گئے. اچھا وہ جتنی دیر آپ ایک دم وہ پہنے کو جاتے ہیں اور آپ کو بس ایک دم گھبراہٹ ہو جاتی ہے کہ وہ پیسے گئے کہاں, میں نے تو یہی رکھے تھے. پیچھے سے کسی جگہ سے جیب میں سے ایک چھوٹی سی جیب میں سے پھر نکل آتے, تو آپ کہتے ہیں ہائے شکر ہے اللہ کا پیسے مل گئے, میں تو اتنی گھبرا گئی تھی پیسے کہاں چلے گئے, میں تو یہی رکھے تھے. یا کوئی چیز آپ کی, اس طرح گھر میں بھی کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے, کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے ایک دم آپ کی, کوئی گولڈ کی چیز ایک دم نہیں مل رہی ہوتی, آپ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں. وہ جتنی دیر آپ, اتنی سی آپ کو پریشانی ہوئی ہے نا, اس کے اوپر بھی گناہ جھڑ گئے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو مسلسل, مومن کو, انسان ساروں کو نہیں, مومن کو اللہ تعالیٰ اس طرح پاک کرتا جاتا ہے. اتنا غفور الرحیم رب ہے. اگر یہ سارے پائل اپ ہو گئے گناہ ساری ہماری, تو دن میں کتنے کرتے ہیں, سارے جتنے ہم کرتے ہیں نا, اکثر کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے, یاد ہی نہیں ہوتا یا پتا چلتا ہی نہیں ہے. تو اگر یہ پائل اپ ہو جاتے اور وہاں جا کے سب کا ہمیں بدلہ ملتا تو پھر ہم کیا کرتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق سے, جب وہ پریشان ہو گئے تھے کہ رتی رتی اگر برائی قیامت کے دن اپنی آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ لیں گے تو ہمارا بنے گا کیا, ہماری نجات کیسے ہوگی. اب آپ دیکھیں ذرا سا غور کریں اس بات پہ, صحابہ نے یہ نہیں فرمایا ہم تو بدر میں ہم نے حصہ لیا تھا, ہم تو بدری صحابی ہیں, ہمیں تو اللہ نے بخشش کا ویسے ہی کہا ہوا ہے, ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. یا دوسرے کہتے ہیں ہم تو اصحاب رسول میں سے, ہم سارا دن ان کی مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں, سارا دن ہم نیکی میں ہی ہوتے ہیں, عبادت میں ہی ہوتے ہیں, ہمیں کیا فکر ہے. وہ پریشان کس پہ ہو رہے ہیں, اپنی برائیوں پہ. اور ہمیں کتنا ہونا چاہیے بتائیں, ان کو تو وہ مجلس ملی, ان کو تو ہر وقت یعنی ایک اپنے آپ کو صاف کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے. ہم اتنی تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی طرف آتے ہیں, اس سے فرق پڑتا ہے. اور وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، وہاں پہ قرآن سنتے تھے، آیتیں ان کے سامنے اتر رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں اور تربیت کے انڈر ہیں وہ، تو وہ تو سبحان اللہ ان کے تو درجے کیا ہوں گے، پھر بھی ان کو فکر کیا ہے کہ ہمیں اگر ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑا تو ہمارا کیا بنے گا، تو اس پہ دیکھیں وہ پریشان ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کو کہ اے ابو بکر تجھے اللہ بخشے، یہ سزا وہی ہے جو کبھی تیری بیماری کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی تکلیف کی صورت میں، کبھی صدمے اور غم اور رنج کی صورت میں، کبھی کسی مصیبت کی شکل میں، یہ مسند احمد میں روایت ہے، سبحان اللہ، کہ یعنی جو بیماری بھی آتی ہے تمہیں تو وہ بھی تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو گئی، تو کوئی بھی مشکل آئی وہ بھی گناہوں کا کفارہ ہو گئی، کانٹا بھی چبا وہ بھی گناہوں کا کفارہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مردویہ کی روایت ہے کہ اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، مومن کو ہر چیز میں اجر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ موت کی سختی کا بھی اجر ملتا ہے، اللہ اکبر، موت کے وقت جو سختی آتی ہے نا انسان پہ، اس سے بھی اس کے گناہ دھل گئے، جو تھوڑے بہت رہ گئے تھے یا شاید بہت ہوں بھی اگر انسان کے، تو جاتے جاتے بھی اللہ تعالیٰ نے کلین اپ کر دیا، کیونکہ جو آخرت کی مصیبت اور تکلیف ہے نا وہ بہت بڑی ہے، وہ بہت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کلین اپ کر دیتے ہیں بندے کو، اور یہ بھی اس کی مہربانی ہے، بعض گناہ تو انسان کی معافی مانگنے سے ہی دھل جاتے ہیں، بعض گناہ انسان کی نیکیاں کرنے سے دھل جاتے ہیں، بعض گناہ اور کسی اس سے دھل جاتے ہیں، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو تب دھلتے ہیں، تو جس وقت اس کی موت کی سختی آئی، اور ہو سکتا ہے انسان نے توبہ ہی نہ کی ہو اس کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے معاف کر دیا۔ مسند احمد میں ہے، جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور انہیں دور کرنے والے نیک اعمال چاہیے ہوتے ہیں، بہت زیادہ چاہیے ہوتے ہیں، اب نیک اعمال وہ اتنے کر نہیں رہا، اب سمجھ رہے ہیں نا، آپ ایک طرف برائیاں ڈال دیں ایک طرف نیکیاں ڈال دیں، نیکیاں کم ہیں اور برائیاں بہت زیادہ ہیں، اب زیادہ نیکی چاہیے اس کے لیے لیکن اتنی وہ کر نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی غم ڈال دیتا ہے جس سے اس کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی تھے، صحابہ کو تو بہت غم ہو گیا تھا نا، رو رہے تھے، رنج کر رہے تھے اس آیت کے اترنے پہ، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہی بات فرمائی، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہماری ان بیماریوں میں ہمیں کیا ملتا ہے، آپ نے فرمایا یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ اسے سن کے حضرت قاب بن عجزہ نے دعا مانگی، یا اللہ مرتے دم تک مجھے بخار ہی رہے، سوائے حج پہ جانے کے، عمرے پہ جانے کے، جہاد پہ اور نماز باجماعت، اس سے میں محروم نہ ہوں۔ ان کی یہ دعا قبول ہو گئی، جب ان کے جسم کو ہاتھ لگاتا تھا کوئی تو بخار چڑھا ہوتا تھا، سوائے ان ٹائمز کے، اللہ اکبر۔ تو انسان دیکھے بعض دفعہ شر میں بھی خیر ہوتا ہے نا، لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کتنا خیر رکھا اس میں۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں وہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ دیکھو وہاں پہ ہر برائی کا بدلہ اس کو ملے گا، اور وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ کوئی دوست نہیں ہوگا، دور دور تک کوئی مددگار نہیں ہوگا جو اس کا دفاع کرے، اللہ کو، اللہ کے فیصلے کو رکوانے کے لیے، اسے سزا سے بچانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، اسی لیے تو صحابہ اتنے پریشان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی انسان کو لا کے کھڑا کر دیا کہ سوچو یہاں پہ آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، تم بے سہارا کھڑے ہوئے، بے سہارا ورڈ ہی کتنا ایسا لگتا ہے نا کہ انسان کا دل ایک دم وہ ہو جاتا ہے کہ ہائے میں بے سہارا ہو جاؤں گا، پھر انسان سوچتا ہے کہ پھر وہ کام کیوں نہ کروں جو مجھے وہاں کام آ جائے، کیونکہ میں وہاں بے سہارا ہوں گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى، اور جو عمل کرے گا نیک، نیکی کے معاملے میں، کوئی مرد ہے یا عورت، اور وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو، یعنی پہلے ہم پڑھتے ہیں نا آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہی بات ہے، لیکن اس میں عمل صالح پہلے آ گیا اور ایمان بعد میں آ گیا، ہیں وہی دو شرائط، پہلے آیا عمل صالح وہ ہوا مومن، یعنی اس کے پاس ایمان بھی ہو، کیونکہ نیک عمل تو بغیر ایمان کے قبول ہی نہیں ہے. فاولائک یدخلون الجنت، تو یہی لوگ ہیں جنت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون نقیرا، تل برابر بھی فکر نہ کرنا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی تم سے. یہاں پہ تو یہ حال ہے، کوئی جرم کرتا ہے اور اس کے بعد بری ہو جاتا ہے، دندناتا پھرتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو، اور جو بیچارہ مظلوم ہے وہ دھرا جاتا ہے. تو وہاں پہ کوئی کسی ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، تم نیکی کرو گے نا تمہیں بدلہ ملے. وہاں پہ کسی نے یہ نہیں کرنا تم مرد ہو تو اس لیے تم زیادہ سپیریئر ہو، تمہیں نیکی کا ڈبل بدلہ دیا جائے. یا یہ بھی نہیں کہنا کسی نے کہ لیڈیز فرسٹ، تم عورتیں ہو، تم بیچاریاں ہو، تم تو کمزور تھی، چلو تمہیں ذرا زیادہ بدلہ دے دیا جاتا. ایسا نہیں ہوگا، جینڈر بیسڈ نہیں ہوگی یا وہاں پہ جزا. سمجھ آئی بات؟ جینڈر بیسڈ نہ سزا ہوگی نہ جزا ہوگی، یعنی ہم اردو کی جو جزا کہتے ہیں، نہ انعام ہوگا نہ سزا جینڈر بیسڈ ہوگی، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے. نماز پڑھو گا ایک جتنا بدلہ، روزہ رکھو گے ایک جتنا بدلہ، حج کرو گے ایک جتنا بدلہ، ٹھیک ہے، زکات دو گے ایک جتنا بدلہ، سب چیزوں کا نیکی کرو گے تمہارا بدلہ ہے اس کا. اور جتنا ایمان انسان کا لیول ایمان کا زیادہ ہوتا ہے نا، اتنی وہ نیکیاں زیادہ کر سکتا ہے. جتنا ایمان کا لیول کم ہوگا اتنا ہی آپ دیکھیں گے عمل کمزور ہوتا جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ جتنا ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے انسان کمزور سے کمزور ہوتا جاتا ہے، لڑکھڑانے لگتا ہے، نیکیاں نہیں ہوتی پھر. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور تم جاننا چاہتے ہو کس کا دین سب سے اچھا ہے، کون دین میں سب سے اچھا ہے؟ اب ہم بھی جاننا چاہتے ہیں نا کس کا دین اسٹینڈرڈ میں زیادہ اچھا ہے، تو وہ بتایا گیا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس کا دین سب سے اچھا ہے جو اپنا چہرہ جھکا دیتا ہے، سونپ دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے اللہ کے، اللہ کے لیے اپنے چہرے کو سپرد کر دیتا ہے، سرینڈر کر دیتا ہے اللہ کے سامنے. اور چہرہ سپرد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نہ کوئی ریاکاری ہے، نہ کوئی دنیا کے لیے، اخلاص ہے یعنی اس کے اندر. سمجھ آئی؟ اپنا چہرہ پورا وجود نا، یہ چہرہ جو ہے یہ ایک پورے وجود کا ایک ریپرزینٹیٹو ہے نا، تو یعنی اپنے آپ کو پورا جھکا دیا اس نے اللہ کے لیے، اللہ کے آگے. یہ نہیں ہے کہ تھوڑا اللہ کے لیے تھوڑا شیطان کے لیے، وہ نہیں ہے، پورا کا پورا اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا اللہ کے آگے. سمجھ آ گئی بات؟ ہم تھوڑا کسی اور کے لیے بھی رکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اتنا پورا پورا اللہ کے لیے دینے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا کہیں اور کے لیے بھی چھوڑیں. سارے کہتے ہیں نا ہمارا دین سب سے اچھا، کوئی یہودی کہتا ہے ہمارا اچھا، عیسائی کہتے ہیں ہمارا اچھا، مسلمان کہتا ہے ہمارا اچھا، تو کس کا سب سے اچھا ہے؟ لو سن لو، جو پورا کا پورا سبمٹ کر دے اپنے آپ کو، تھوڑا بھی حصہ کسی اور کے لیے نہ رکھے، اس کے اندر اخلاص ہو، یعنی وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہا ہو، یہ اس کا معنی ہے. اور دوسرا ایک اور بھی معنی ہے اس کا، چہرے کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، آپ کا دماغ ہے، یہ سب چیزیں ہیں نا چہرے میں، تو اس کا مطلب کیا؟ سب کو سبمٹ کر دو. تو آنکھیں اللہ کے حوالے کر دو. کیسے کریں گے؟ کہ آنکھ وہ دیکھے جو رب چاہتا ہے، وہ نہ دیکھے جو اللہ نہیں چاہتا، اس کا دین اچھا ہوگا، اس سے آپ کا دین اچھا ہوگا، ٹھیک ہے. کان وہ سنے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہ سنے جو اللہ نہیں چاہتا، زبان وہ بولے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہ بولے جو اللہ نہیں چاہتا، انسان کا ذہن اس رخ میں سوچے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہ سوچ نہ آنے دو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے، جو جس سے اللہ نے منع کیا ہے. سوچ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، میری آنکھ کو بھی نہیں کوئی دیکھ سکتا کہ میں کہاں دیکھ رہی ہوں، میں اس وقت کس نظر سے دیکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے. چلو زبان سے بولا ہوا تو کوئی سن سکتا ہے، لیکن سوچ کون دیکھ سکتا ہے آ کے؟ مگر اللہ دیکھ رہا ہے. اس سب کے سب کو جھکا دو اللہ کے سامنے، یہ بھی اس کا معنی ہے. سمجھ آئی بات؟ تو کیا کیا معنی ہو گئے؟ ایک تو یہ اخلاص، دوسرا ٹوٹلی سبمٹ کر دو، کیونکہ وجہ جو ہے پوری کی پوری آپ کی باڈی کا ریپرزینٹیٹو ہے آپ کا چہرہ، تو پورا کا پورا سبمٹ کرو. اور تیسری بات کیا ہوگی کہ اس میں جو جتنے بھی آرگنز ہیں نا ان سب کو اللہ کی مرضی کے آگے جھکا دو. ٹھیک، اچھا ایک نمبر ون یہ کنڈیشن. نمبر ٹو، وہو محسن، اور وہ محسن بھی ہو، نیکوکار بھی ہو. محسن کا ایک معنی تو نیکوکار ہی ہے نا، اور دوسرا معنی کیا ہے، یعنی اس کا عمل کا طریقہ بھی وہی ہو جو احسان کے لیول کا ہے، بیوٹیفلی، یعنی مارے باندھے کی نیکیاں کرنے والا نہ ہو، بیوٹیفلی دل لگا کے خوشی کے ساتھ. اور بھی اور کیا مطلب ہے، سب سے بیوٹیفل عمل کس کا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، یعنی اللہ کے رسول کے عمل کے مطابق اس کا عمل ہو، عمل بھی درست طریقے سے ہو. تو پہلی کیا چیز تھی؟ اخلاص. دوسری کیا چیز ہے؟ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، یعنی عمل صحیح طریقے کا ہو. اور صحیح طریقے کا عمل سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ کون سا عمل کس طریقے کا ہونا چاہیے. نیکیوں کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی نیکی کے ایکسیپٹ ہونے کے لیے دو کنڈیشنز ہیں. اگر ان میں سے ایک کنڈیشن بھی مسنگ ہوئی نا، نیکی ایکسیپٹ نہیں ہوگی. نمبر ون اخلاص، نمبر ٹو وہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو، یعنی شریعت نے اس کو اجازت دی ہو. ان کی تو شریعت کس کی اجازت دیتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو یا اس کی اجازت دے دی ہو. تو اگر یہ نہیں ہے، ہم اپنے عمل کو سمجھ لیں کہ وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا، اب ہمیں فکر کیا کرنی چاہیے. یہ دیکھیں، ایک پہلا جو چیز تھی نا اخلاص، وہ تو آپ کے دل کا معاملہ ہے نا، وہ تو نیت کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ تو کوئی دیکھ نہیں سکتا. اور جو دوسری شرط ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، آپ کی تعلیم کے مطابق ہو. تو نہ اس سے زیادہ بڑھانا ہے اور نہ اسے گھٹانا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر یہ ہے ظاہری چیز، اپیرنٹ ہے، یہ اپیرنٹلی سب کو نظر آتی ہے. تو اس کے اندر بھی آپ کو اتنا ہی کیئرفل ہونا ہے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ معلوم کر لیں کہ یہ عمل، یہ نہیں کہ فلانے نے بتایا فلانے بتایا، کسی نے بھی بتا دیا ہم اندھوں کی طرح ادھر چل پڑتے. بھائی دیکھ تو لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا کہ نہیں کیا. آپ جو مجھ سے آ کے کوسچن کرتے ہیں نا، یہ کریں کہ نہیں کریں، میرے اسے کوسچن کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ خود دیکھیں نا وہ اگر سنت ہے یا نہیں ہے. اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا آپ کے صحابہ نے کیا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو کس طرح سے کیا؟ سمجھ آئی بات؟ ایک ایک ایگزامپل لے لیں. ذکر ہے، ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ ذکر کیا. اب اتنا کافی نہیں ہے، اب آگے بھی دیکھیں انہوں نے کیا ذکر تو کس طرح سے کیا. یہ نہیں کہ میں اپنے طریقے بنا کے بیٹھ جاؤں، آپ مجھ سے پوچھیں یہ ذکر کیسے کرنا ہے، میں آپ کو کچھ اور بتا دوں، ایسے سر نیچے تو پیر اوپر کر کے ذکر کریں وہ ہے ذکر صحیح، یہ نہیں ہے. یا فلاں ذکر کر لیں، جو ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بتائے جیسے کیے ویسے ہی ہم کریں. اس کے متعلق کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشنز دی وہ ہم دیکھیں. یہ تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. ہر فیز آف لائف میں جہاں پہ بھی آپ دین پہ چل رہے ہوں گے، دین پہ عمل کر رہے ہوں گے، کوئی نیکی کر رہے ہوں گے، اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے جو عمل سنت سے ہٹ گیا وہ قبول نہیں ہے. تو اس لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے، ورنہ پھر بدعت آ جاتی ہے، اور بدعت جو ہیں وہ وہی چیز ہوتی ہے کہ ہم نے خود ہی نکالنی چیزیں. تو اب یہاں پہ کیا ہمیں بتایا گیا، دو چیزیں بتا دی گئیں، ایک وہ کہ وہ اپنا چہرہ جھکا دے، اور دوسرا کہ وہ نیکوکار ہو. وتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور وہ پیروی کر رہا ہو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی. آخر میں یہ بتا دیا گیا کہ اخلاص بھی ہے اور عمل بھی بہترین ہے. اس کی ایک مثال ہے ابراہیم علیہ السلام، ان کا اتباع کرو، ان کے طریقے پہ چلو. اور ان کا طریقہ کیسا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تو حال یہ تھا کہ جب ان کے رب نے کہا، اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اس سے کہا اپنے آپ کو سپرد کر دو، اسلام لے آؤ، یعنی خود کو سبمٹ کر دو، قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا رب العالمین کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ پھر ہم کیسے چلیں گے؟ یہاں پہ کہا گیا نا پیروی کرے وہ اسلام ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جو حنیف تھا۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، حنیف کا مطلب کیا؟ وہ سب سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا میری مرضی اوپر اور فلاں کی اوپر۔ حنیف وہ ہوتا ہے جس کو کوئی چیز اللہ سے زیادہ عزیز نہ ہو، ہر طرح سے کٹا ہوا ہے وہ، سب سے پہلے اس کی زندگی میں اللہ ہے، ہر معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے وہ اللہ کو سب سے آگے رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہوتا ہے حنیف۔ اور اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، دوسرا مطلب کیا؟ وتبع ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو، کیسے؟ حنیف بن کے، یکسو ہو کے۔ تو دو معنی ہو گئے نا، ابراہیم علیہ السلام خود حنیف تھے، یا تم پیروی، جو پیروی کرے گا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی یکسو ہو کے، اس کے دین احسن ہے سب سے، ٹھیک ہے؟ تو نمبر ون جو بات ہے اسلم وجہ للہ، یہ کیسی بات ہے؟ یہ انسان کے اندر اخلاص کی بات ہوگی، محسن ظاہری بات ہوگی، اور تیسری کیا بات کر دی گئی یہاں پہ؟ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی بات کر دی گئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ میں نے آپ کو اس آیت سے بتایا کہ انہوں نے فوراً کہہ دیا تھا اسلمت لرب العالمین، انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ پھر اب اس کی کیا لاجک بنتی ہے، پھر اس میں کیا حکمت ہے تیری، یہ کیوں کہا ہے، یہ کیسے، یہ کیا، یہ چیزیں نہیں کر رہی۔ جوں ہی رب نے کہا، اگلا کوئی ورڈ ہی نہیں ہے، قال، اس نے کہا اسلمت، سبحان اللہ۔ کیا ہم اگر اپنے دین کو بہترین بنانا چاہتے ہیں تو ہم بھی ایسے کہتے ہیں؟ جب رب کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے اسلم، جھک جاؤ بس اللہ کے آگے، اپنے آپ کو سپرد کر دو، سرینڈر کرو، یہ حکم آ گیا، اب اس حکم کے آگے آپ نے جھک جانا۔ کیا آپ بھی یا میں بھی ہم یہ کہتے ہیں اسلم تو لرب العالمین، میں تو مان گئی، میں تو بس جھک گئی، میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے آگے، میں نے سپرد کر دی، میری کوئی ول نہیں، آئی ہیو سرینڈرڈ مائی ول، یہ کہتے ہیں۔ یا پھر ہم یہ کہتے ہیں ابھی میں سوچوں گی، دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے، دیکھیں ابھی حالات کیا ہوتے ہیں، ابھی فلاں سے بھی تو پوچھنا ہے، لیکن دیکھیں فلاں پھر کیا سوچے گا میرے بارے میں، یہ ہوگا وہ ہوگا، کیا یہ کہتے ہیں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا تو طریقہ یہ نہیں تھا، ان کو تو جو چیز کہی گئی، بیوی بچے کو چھوڑا وہاں پہ، چھوڑا ہے، بیٹے کو ذبح کرو، اس کی قربانی کے لیے لٹا دیا، وہ تو یکسو تھے، اتنے فوکسڈ تھے، ایسے تھے کہ ان کو کوئی پسو پیش نہیں تھا، کوئی ہچکچاہٹ، کہیں ہیسیٹیشن آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ کہیں کوئی وہ نہیں، ابھی سوچتے ہیں، کرتے ہیں، ایسے ہے ویسے ہے، نہیں، کتنے فوکس تھے۔ بس ان کی زندگی میں انہوں نے ایک راستہ پکڑا، اللہ کا راستہ، اور اس کے اوپر قائم رہے وہ ایسے کہ پھر کوئی چیز ان کو ہلا نہیں سکی، اتنی امتحان بھی آئے تب بھی وہ، ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور پتہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ وہ تھے جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ کسی کو بھی آنر دینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں نا، کوئی جیسے دنیا میں کسی کو بیٹا کہہ کے پکارتا ہے، کسی کو کچھ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو بیٹا نہیں کہا کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں، لیکن دوست کہا اللہ کو، حالانکہ دوست کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ اتنا بڑا آنر ہے، جیسے بیت اللہ، اب اللہ کا کہاں گھر، اللہ تعالیٰ تو زمان و مکان سے پاک ہے، مگر بیت اللہ کیوں کہا؟ اس گھر کو شرف دینے کے لیے، آنر دینے کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا ان کو، ان کو اتنا بڑا آنر دیا۔ دیکھیں آج بھی جو کوئی بڑا آدمی کی کسی کو دوستی مل جائے نا، تو وہ اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے جی فلاں، دوستی کو تو چھوڑیں، کسی کسی سے کبھی بات بھی ہو گئی ہو نا، جان پہچان بھی ہو گئی ہو، کسی کو ذرا سی کسی نے آپ کو سلام کا جواب بھی دے دیا ہو، یا آپ کو آٹوگراف لکھ دیا ہو، تو آپ کہتے ہیں پتہ ہے میں فلاں سے ملی تھی، میں نے تو اس کو سامنے دیکھا ہوا ہے، اور میں نے تو ایسے ہے، میری سے اس نے بات بھی کی تھی، اتنی ہمارے لیے بڑی بات ہو جاتی ہے کہ کیا بات کہیں۔ اور کسی کی دوستی تو پھر جی، پھر تو آسمان پہ ہمارا دماغ چڑھ جاتا ہے، بھائی فلاں، اب وہ پتہ ہے یہاں کا گورنر جو ہے، یہ صدر جو ہے، یہ تو میرا دوست ہے، بچپن کا دوست ہے میرا، کتنی بڑی بات سمجھی جاتی ہے، ہر مجلس میں پھر ہم بتاتے پھریں گے فلاں ہمارا دوست ہے، اور کہاں اللہ تعالی کی دوستی کسی کو مل جائے، سبحان اللہ، کیا کسی بڑے آدمی کی دوستی جس کو اللہ تعالیٰ فرما دے کہ میرا دوست ابراہیم ہے، کوئی وجہ ہی ہوگی نا اللہ نے دوست بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنا دوست بنایا، یہ ان کے لیے کتنی بڑے آنر کی بات تھی۔ اور دیکھیں ایک ہوتی ہے صرف دوستی، سرسری دسی دوستی، اور ایک ہوتی ہے خاص دوستی جس کو گہری دوستی کہتے ہیں، اور خلیل گہرا دوست ہوتا ہے، سبحان اللہ، گہرا دوست۔ تو ایک روایت میں آتا ہے، ابن ابی حاتم میں ہے یہ روایت، کہ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھائیں، ایک دن آپ مہمان کی تلاش میں نکلے لیکن کوئی بھی نہیں ملا، واپس آئے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، پوچھا ہے اللہ کے بندے تجھے میرے گھر میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس نے کہا اس مکان کے حقیقی مالک نے دی ہے۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں جا کے اس کو یہ خوشخبری سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیل بنا دیا۔ یہ سن کے ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تو مجھے ضرور بتائیں کہ وہ کون ہے، اللہ عز و جل کی قسم اگر وہ زمین کے کسی دور کے کنارے پہ بھی ہوں گے تو میں ضرور جا کے ان سے ملاقات کروں گا، پھر اپنی باقی زندگی ان کے قدموں میں گزار دوں گا۔ یہ سن کے ملک الموت نے کہا وہ شخص خود آپ ہی ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھو ان لوگوں میں کتنی عاجزی تھی نا، ہمارے جیسا وہ تو کہے کہ اچھا اللہ نے آپ کسی اور کو دوست بنا لیا، میں نے تو اتنے کام کیے مجھے نہیں بنایا، اور وہ فرما رہے کہ میں اس کے قدموں میں جا کے اپنی زندگی گزارتا ہوں، اور جو کہاں بھی ہو میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ جس کو اللہ پیارا ہے نا تو ظاہر ہے اس کو اللہ کے دوست بھی پیارے ہی ہوں گے نا، ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، تو انہوں نے کہا کہ کون ہوگا اللہ کا دوست جس کو اللہ نے دوست بنایا ہے، میں تو اس کے پاس جا کے اس طرح زندگی گزاروں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا سچ مچ میں ہی ہوں، اللہ اکبر، کیا سچ مچ میں ہی ہوں، واقعی یہ بات یعنی سچی ہے، اتنا کر کے بھی وہ یہ نہیں ہے کہ ہاں مجھے ہی ملنا چاہیے یہ ٹائٹل، اور کس کو ملنا چاہیے؟ فرشتے نے کہا ہاں آپ ہی ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا، فرمایا کہ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ کس وجہ سے، کن کاموں پہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا؟ فرشتے نے کہا اس لیے کہ آپ ہر ایک کو دیتے رہتے ہیں اور خود کسی سے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ اللہ اکبر۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا یہ لقب ملا نا، اللہ تعالیٰ نے اتنا مبارک نام ان کو دیا، تب سے تو ان کے دل میں اس قدر خوف اور ہیبت اللہ تعالیٰ کی سما گئی کہ ان کے دل کا اچھلنا دور سے اس طرح سنتا تھا جس طرح فضا میں پرندے کی پرواز کی آواز ہوتی ہے۔ یہ ابن کثیر میں روایت ہے، آپ کو پتہ ہے صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف آپ پہ غالب آ جاتا تھا نا، تو آپ کے رونے کی آواز بھی اس کو آپ ضبط نہیں کر پاتے تھے، اس طرح ہوتی تھی کہ دور اور قریب والوں کو ایسے سنائی دیتی تھی جیسے ہنڈیا کھول رہی ہوتی نا، اس طرح رونے کی آواز آتی تھی۔ تو وہ یہ نہیں تھا کہ خلیل اللہ بن کے اس کے بعد بس وہ آرام فرما رہے ہیں اور کہیں کہ بس اب تو کیا، اب تو مجھے کچھ کرنے کی نہ ضرورت نہ کچھ ڈرنے کی ضرورت ہے، اب کیا ہو گیا اللہ کا میں دوست بن گیا ہوں، نہیں، اب ان کے اوپر اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہو گیا تھا۔ واقعی وہ بڑے لوگ تھے تو ان کی باتیں بھی بڑی ہیں، ہم تھوڑ دلے چھوٹے لوگ ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ہمیں چھوٹی سی چیز بھی مل جائے تو، یا نیکی کا موقع بھی مل جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑی چیز بن گئے، ہم اپنا کارنامے پہ ہی پھولے نہیں سماتے۔ اچھا ایک بات آپ کو اور بتا دوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہو تو وہ بھی دور ہو جائے، کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بنایا، مسلم کی یہ روایت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں انسانوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، مگر میں اللہ کو اپنا خلیل بنا چکا ہوں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کہ کوئی پیچھے رہ گئے یا کچھ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا خلیل بنایا۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك نستغفرك ونستغفرك ونتوب اليك.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا يدعون إلا شيطانا مريدا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتخذ الله إبراهيم خليلا.